بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام اخبارات کے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام اخبارات کے جائزے میں۔ آج سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ مذاکرات میں ہمارا مقصد ظالمانہ رکاوٹوں کو ختم کرانا ہے، وزیر خارجہ ظریف۔ مجھے سی آئی اے اور امریکہ کی قومی سلامتی ایجنسی نے ٹریننگ دی تھی، ایڈورڈ اسنوڈن۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کو فلسطینی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے لیے امیدوار بنایا۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مدت میں توسیع کے ذیل میں لکھا ہے۔ امریکی صدر نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ اگر افغانستان کے اگلے صدر نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کر دیے تو 9800 امریکی فوجی سن 2016 تک افغانستان میں تعینات رہیں گے۔ باراک اوباما نے افغانستان میں امریکہ کی سب سے طویل جنگ کے خاتمے کے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اسی سال سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور ملک کی سیکیورٹی کا انتظام افغان فورسز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اسی طرح کہا کہ سن 2016 کے بعد صرف 1000 امریکی فوجی افغانستان میں رہیں گے، جو امریکی سفارت خانے اور دیگر حساس اداروں کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اور روزنامہ رسالت نے اردوغان کے لیے تکلیف دہ سروے عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اس کے کچھ اہم اقتباسات۔
ترکی کے وزیر اعظم یورپی یونین سے اپنے ملک کے الحاق کے سلسلے میں روز بروز زیادہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں جرمن حکام کی جانب سے ترکی کو یورپی یونین میں شامل کیے جانے کی کھل کر مخالفت نے انقرہ حکومت کو چراغپا کر دیا ہے۔ اس وقت یورپی یونین میں 28 ممالک رکن ہیں اور جرمنی اس یونین میں ترکی کی رکنیت کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ اگرچہ ترکی نے یورپی یونین کے مد نظر سیاسی اور معاشی اصلاحات کو نافذ کرنے کی برسوں پہلے ہی کوشش شروع کر دی تھی، لیکن اسے اب تک یورپی یونین کی رکنیت عطا نہیں کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکی کے عوام بھی یورپی یونین میں رکنیت کے بہانے اپنے ملک میں یورپی ممالک کی مداخلت سے ناراض ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم اردوغان کو امید تھی کہ وہ جرمن رائے عامہ کے ذریعے اس ملک کی چانسلر اینگلا مرکل پر ترکی کو یورپی یونین کی رکنیت عطا کرنے کے سلسلے میں دباؤ ڈال سکیں گے، لیکن اس سلسلے میں جرمن عوام کی بڑھتی ہوئی مخالفت نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ اردوغان نے حال ہی میں جرمنی کے کولون شہر کی یونیورسٹی میں جو تقریر کی تھی، اس کے بعد کرائے جانے والے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کو یورپی یونین کا رکن بنائے جانے کے سلسلے میں جرمن عوام کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹرن میگزین کے لیے فورسا انسٹیٹیوٹ نے جو سروے کرایا ہے، اس کے نتائج کہتے ہیں کہ 69% جرمن عوام ترکی کو یورپی یونین میں شامل کیے جانے کے مخالف ہیں۔ سن 2005 کی نسبت اس تعداد میں تقریباً 17% کا اضافہ ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سروے نے اردوغان کو برافروختہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت عمر یہ ہے کہ ترکی پچھلے 2 سال میں یورپی یونین سے الحاق کی ترکی کی کوششیں مسلسل ناکام ہوتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں قبرص کا مسئلہ ترکی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تاہم ایسا نظر آتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے تب بھی انقرہ یورپی یونین کی رکنیت حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ ترکی کے حالیہ داخلی مسائل پر متعدد یورپی ممالک نے تنقید کی ہے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھی محمد احمد جعفری آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ. جی محمد احمد جعفری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ. ناظرین سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں. مس میں صدارت انتخاب السیسی کی اپیل کے باوجود پولنگ اسٹیشن ویران. بحرین میں حکومت مخالف مظاہرے. ایک تہائی برطانوی نسلی تعصب رکھتے ہیں سروے. ناظرین روزنامہ انقلاب نے کشمیر پر متنازع بیان کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں مضمون نگار کہتے ہیں صحافت کے طلبہ جانتے ہیں کسی بھی خبر کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ہارڈ فارمولا بنایا گیا ہے جس میں کاف سے شروع ہونے والے پانچ سوالوں یعنی کیا کب کہاں کیسے اور کون کے جوابات کی سنگینی کی بنیاد پر خبر کا پہلا حصہ تحریر کیا جاتا ہے جس کو لیڈ کہتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی گفتگو کا محور ایک کاف یعنی کشمیر ہوتا ہے مگر منگل کو پہلا موقع ایسا تھا جب ہندوستان اور پاکستان کے وزراء اعظم نے ملے مختلف امور پر بات چیت ہوئی اور بعد میں دونوں طرف سے بیانات جاری ہوئے لیکن حیرت انگیز طور پر کشمیر کا نام سنائی نہیں پڑا. یہاں تک کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کشمیر کا ذکر نہیں کیا ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہندوستان کے صحافیوں کے سامنے اپنا کوئی بیان پڑھے اور اس میں کشمیر کا ذکر تک نہ کرے جبکہ پاکستان کے کسی سیاستدان کے لیے کشمیر کا نام نہ لینا ایک گناہ کی سی حیثیت رکھتا ہے. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظموں کے درمیان تو کشمیر پر کوئی بات نہیں ہوئی لیکن وزیر اعظم کے دفتر میں ریاستی وزیر کے درجے پر فائز ہونے والے ممبر پارلیمنٹ جتندر سنگھ نے پہلے ہی دن بہت متنازع بیان دے کر گرما گرم مباحثوں کا دروازہ کھول دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کا عمل شروع ہو گیا ہے جس پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سخت اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 اگر ختم ہوا تو ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق ختم ہو جائے گا. حالانکہ بعد میں ڈاکٹر جتندر سنگھ نے یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا ہے مگر نیوز چینل اس کو لے اڑے اور مختلف لوگوں کا رد عمل دکھانے لگے. ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ عزیز الہند کی کچھ اہم سرخیوں کا. یوکرائنی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان سخت لڑائی. بغداد کی ایک مسجد میں خود کش بم حملہ 19 شہید. پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے ہندوستان. ہندوستانی وزیر خارجہ سشما سوراج. ناظرین روزنامہ عزیز الہند نے معاشرہ اور اسلام کا نظام زندگی کے عنوان سے شاہد جمال رضوی کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں مضمون نگار کہتے ہیں اسلام ایک مکمل اور فطری دین ہے. زندگی کے تمام شعبوں اور روحانیت کے مکمل گوشوں کی بے نظیر گہرائی اور جامعیت کے لحاظ سے اسلام نے جو نظام بشریت کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ کسی اور نظام نے نہیں دیا. اسلام اپنے حکیمانہ نظام سے تمام بشریت کے دردوں کا درمہ کرتا ہے. عقل انسانی کی رسائی جن حدوں تک ہو سکی ہے معاشرے کے ان تمام شعبہ حیات میں احکام اسلامی کی متانت واضح و روشن ہے. اس میں زندگی کے تمام ابواب میں رہنمائی کے مکمل اسباب پائے جاتے ہیں. اسلام صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے. وہ صرف عبادت خانوں میں محصور نہیں. وہ خانقاہوں میں مقید نہیں. وہ صرف انسان کا نجی مسئلہ نہیں. وہ صرف راہبوں اور صوفیوں کا مذہب نہیں بلکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. ایک اس کے مخاطب بادشاہ بھی ہیں, مالدار بھی اور غریب طبقے کے افراد بھی. یہ مذہب اسلام جس طرح انسان کی نجی اور ذاتی زندگی میں رہنما ہے اسی طرح بازاروں میں بھی, کاروبار کی دنیا میں بھی, صنعت و تجارت میں بھی اور سیاسی میدان میں بھی بہتر انداز میں رہنمائی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں زندگی کا ہدف صرف اصلاح بدن نہیں بلکہ اعلیٰ طریقوں پر اصلاح معاشرہ بھی ہے. اس نے اپنے دائرہ آئین و دستورات میں ایک فرد یا ایک جماعت کو داخل نہیں کیا بلکہ تمام عالم انسانیت کو اپنے ہمراہ رکھنے کے لیے فطرت سے قریب قوانین و اصول مرتب کیے ہیں اور غور و فکر کے لیے ہر طرح کے دروازے کھول دیے ہیں. آئے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا. ٹیونس وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر حملہ, آتشی اسلحوں سے فائرنگ, 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک. امریکی فوج شامی جنگجوؤں کو تربیت دے گی امریکی اخبار. دفعہ 370 کے معاملے پر تلخیاں بڑھیں, 370 کو ختم کرنا ناممکن, عمر عبداللہ. ناظرین روزنامہ راشٹری سہارا نے مودی نواز ملاقات امیدیں اور اندیشے کے عنوان سے طارق انور کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں مضمون نگار کہتے ہیں ہندوستان کے نومنتخب وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے کابینہ کے حلف برداری تقریب میں سارک رہنماؤں کی آمد بلا شبہ بھارت کے لیے نہ صرف قابل فخر ہے بلکہ ہندوستان کی جانب سے پہل اور اس پر سارک رہنماؤں کا لبیک کہنا خطے میں امن و سکون اور خوشحالی کے لیے ایک تاریخی قدم ہے. بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ رہنما ایک مختصر سے نوٹس پر بھارت پہنچے ہیں اس سے پوری دنیا میں بھارت کی اہمیت اور حیثیت کافی بڑھ گئی ہے اور بھارت کے دل میں ساک رہنماؤں کی عزت اور اہمیت میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ میری یادداشت کے مطابق آزادی کے بعد بھارت کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سارک ممالک کے رہنما بھارتی وزیر اعظم کی حلف برداری تقریب میں موجود تھے، لیکن ان سب باتوں کے درمیان سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس حلف برداری تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا موجود ہونا ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، نواز شریف کے ہندوستان آنے سے یقیناً ایک بار پھر دونوں ممالک کے لوگوں کو امید کہ یہ کرن نظر آنے لگی ہے کہ شاید اب خطے میں امن و سکون اور ترقی و خوشحالی کی خوشبو محسوس ہونے لگے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دلی سٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ محمد۔ اور ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کے کچھ اہم سے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تمام آپشن میز پر ہیں اوباما۔ پوپ کی جانب سے یہودی خاخام کی دسبوسی پر دنیا بھر کے عیسائی برہم۔ نوری مالکی نے عراق میں غیر ملکی دہشت گردوں کی آمد پر تشویش ظاہر کی۔ روزنامہ کیہان نے اپنی سرخی دیگر ممالک میں رہنے والے شامی باشندوں نے صدارتی الیکشن کا خیر مقدم کیا کہ ذیل میں لکھا ہے، شام کے صدارتی انتخابات کا دیگر ممالک میں رہنے والے شامی باشندوں نے زبردست خیر مقدم کیا اور لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہ کر اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کیا۔ شام کے 2 لاکھ سے زائد بیرون ملک مقیم باشندوں نے 39 ممالک میں شام کے سفارت خانوں میں صدارتی انتخابات کے لیے بدھ کے روز ووٹ ڈالے۔ فرانس، جرمنی اور بیلجیم جیسے جمہوریت کے دعوے دار یورپی ملکوں نے شام کے صدارتی انتخابات میں ووٹنگ کی اجازت نہیں دی، جبکہ متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 12 عرب ملکوں نے بھی اپنے یہاں شامی باشندوں کو صدارتی انتخابات میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ ان ممالک میں رہنے والے شامی باشندوں نے ووٹنگ کی ممانعت پر احتجاج کیا ہے، جبکہ شام کی وزارت خارجہ نے بھی اس اقدام کو جمہوریت کے منافی قرار دیا ہے۔ روزنامہ کیہان کے مقالے کا عنوان ہے جمہوریت کا مذاق، ملاحظہ فرمائیے اس کے کچھ اہم اقتباسات۔
حالیہ دنوں میں مصر، یوکرین اور یورپی یونین میں انتخابات ہوئے ہیں اور شام میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات کو ہمیشہ جمہوریت کے ایک اہم مظہر کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس درمیان کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت، آزادی اور اقوام کے حقوق کے احترام کا علمبردار سمجھتے ہیں اور ان اقدار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فوجی اور معاشی جنگ شروع کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جن انتخابات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ مصر اور یوکرین میں انہی لوگوں نے صدارتی انتخابات کا انعقاد کرایا جو کچھ ہی مہینے پہلے بغاوت کے ذریعے اقتدار میں پہنچے ہیں۔ ان دونوں ہی ملکوں میں ایسی حکومتوں کو سرنگوں کیا گیا ہے جو پوری طرح سے قانونی تھیں اور عوامی ووٹوں سے اقتدار میں پہنچی تھیں۔ امریکہ کی قیادت میں مغرب نے ان دونوں بغاوتوں کی حمایت کی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف رویہ شام کے سلسلے میں دکھائی دیتا ہے۔ 5 دن بعد اس ملک میں صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں اور امریکہ نے انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کے اعلان سے پہلے ہی اس کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ امریکہ پوری ڈھٹائی سے شام میں ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے جو بے قصور لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور اگر یورپ کے پارلیمانی انتخابات کی بات کی جائے تو گزشتہ جمعرات سے 4 دن تک یورپ کے 28 ملکوں میں ووٹ ڈالے گئے، جن میں یورپی یونین کے مخالفوں کو 750 میں سے 200 سے زیادہ سیٹیں ملیں۔ یہ نتیجہ یورپ کے لیے ایک سیاسی زلزلے کی مانند ہے اور تمام ذرائع ابلاغ کے مطابق یورپ کے سیاسی رہنما اس نتیجے سے وحشت زدہ ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مغرب کے مد نظر جمہوریت اتنی اہم ہے تو پھر یورپ کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج سے مغربی حکام ہراساں کیوں ہیں اور عوام کی خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتے؟
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے منتہا کاظمی آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی منتہا کاظمی،
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید کہوں گی اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ناظرین, آج کے اپنے جائزے کا ہم آغاز کریں گے روزنامہ جنگ کی چند اہم سرخیوں سے. مظاہرے اور مارچ کرنے والے 4 سال انتظار کریں, 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست نہیں چلے گی, نواز شریف. رینجرز کو تمام وسائل فراہم کریں گے, کراچی آپریشن کا لیول اور دائرہ بڑھانے کا وقت آ گیا, وزیر داخلہ. ملک کے مختلف شہروں میں تکبیر کارواں, جلسے جلوس ریلیاں, شہریوں کا ملکی سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم. شامل کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع ادارے کو یہاں, جس کا عنوان ہے ماضی بھول کر نیا دور شروع کریں. ناظرین, ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ نئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کرنا اور میاں نواز شریف کا اس دعوت کو قبول کرنا ایسی باتیں تھیں جنہیں دونوں ملکوں کے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے مثبت اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ پاکستان اور بھارت ماضی کی غلطیوں, شکایات اور تلخیوں کو بھول کر ایک نئے دور کا آغاز کریں. 4 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں مگر کوئی بھی دوسرے کو ختم نہیں کر سکا, الزامات اور بدنام کرنے کی مہمیں بھی بے سود رہیں. کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اب دونوں ملکوں کی حکومتیں, سیاستدان اور دانشور صلح کے فوائد کا مشاہدہ کریں. آؤ کہ ہم مل کر تجارت, صنعت, تعلیم, ٹیکنالوجی, توانائی, انفراسٹرکچر, طب اور عوامی فلاح و بہبود کے مختلف میدانوں میں ایک دوسرے سے تعاون کے نئے دور کا آغاز کریں. آؤ کے مسائل میں پھنس کر رہنے کی بجائے ان کے حل کی طرف بڑھنا ہی بہتر طریقہ ہے. دنیا ترقی کے منازل طے کر رہی ہے, کیا نئی دہلی اور اسلام آباد اپنے عوام کو امن اور خوشحالی کا تحفہ نہیں دے سکتے؟ اس کے ساتھ کچھ مزید احوال ملاحظہ کریں گے روزنامہ اوصاف کی چند اہم سرخیوں کا. وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر سمیت ہر ایشو اٹھایا, بھارت کو بتا دیا ممبئی حملوں کا مقدمہ زیر سماعت ہے سرتاج عزیز. وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا. وزیر اعظم نے دورہ بھارت سے دنیا کو بتا دیا پاکستان امن چاہتا ہے, خورشید شاہ. اور یہاں رخ کریں گے اب روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم خبروں کی جانب. پیمرا نے جیو کے لائسنس معطلی کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی, اگلا اجلاس 17 جون کو طلب. مفادات کونسل کا اجلاس آج, وسائل کی تقسیم پر غور ہوگا, وزیر اعظم دورہ بھارت پر اعتماد میں لیں گے. اور 16واں یوم تکبیر جوش و خروش سے منایا گیا, وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد. اور ناظرین, پروگرام کے آخر میں کچھ مفصل تذکرہ کرتے چلیں گے صابر کربلائی کے تحریر کردہ تجزیے کا, جس کا عنوان ہے عظیم تر اسرائیل صہیونی منصوبہ. ناظرین, ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ گریٹر اسرائیل ایک ایسے منصوبے اور خواب کا نام ہے جسے صہیونزم کے بانی تھیوڈور ہرزل نے بنایا تھا. اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے کی گئی کہ اسرائیل کا قیام سرزمین فلسطین پر کیا جائے, جس میں بظاہر صہیونی کامیاب ہوئے اور اس کامیابی میں برطانوی سامراج یعنی بوڑھے استعمار اور عالمی دہشت گرد امریکہ اور یورپی ممالک کی سرپرستی حاصل تھی. بہرحال غاصب اسرائیل کے وجود کا تعین ہرزل نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں نیل کے ساحل سے فرات تک جا ملتی ہیں, جسے گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے. تاہم اسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ماضی میں متعدد جنگیں بھی لڑی گئیں, جس کے نتیجے میں اسرائیل مصر اور سینا میں کافی حد تک علاقوں پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوا. اسی طرح شام اور لبنان پر بھی اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوا. البتہ لبنان میں اسرائیل کو 2000 میں حزب اللہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر لبنان سے نکل کر اسرائیل واپس اپنی حدود بندی میں چلا گیا. صابر کربلائی مزید لکھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا قیام ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ خطے کی عرب ریاستیں تقسیم ہو کر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو جائیں. اس منصوبے کا مقصد خطے میں اسرائیل کی بالادستی اور دوسرا یہ کہ خطے کی تمام چھوٹی عرب ریاستوں پر مکمل کنٹرول. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صہیونزم کے بانی تھیوڈور ہرزل اور یہودی ایجنسی کے اعلیٰ عہدیدار ربی فچمین نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ تھیوڈور ہرزل کے مطابق یہودی ریاست کی سرحدیں مصر میں نیل کے ساحل سے لے کر فرات تک ہیں, جبکہ ربی فشمین کے مطابق درائے مصر سے لے کر فرات تک ہیں اور اس میں لبنان اور شام بھی شامل ہیں. صابر مزید لکھتے ہیں کہ خلاصہ تو یہ ہے کہ اسرائیل پوری دنیا کے لیے اب خطرہ بن چکا ہے, اور آج دنیا بھر میں مصر, لیبیا, یمن, بحرین, شام, لبنان, عراق, شمالی افریقہ, پاکستان, افغانستان سمیت ہر جگہ صہیونی ناپاک منصوبہ بندیاں کار فرما ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہمارے ممالک کے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, جبکہ صہیونیوں نے اپنے ناپاک گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل کے لیے کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو انجام دینے کا عزم کر رکھا ہے. اور وہ آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ واضح سے ہو چکا ہے کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بلکہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، جو پاکستان کو بھی تقسیم کر کے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جائزہ یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ منتہا کاظمی کو اب اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ منتہا کاظمی۔ اور ناظرین، آخر میں ملاحظہ فرمائیے چند کارٹ۔